الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وذلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلاة الله قرآن مجید کی سائے ولایت کے ذیل میں دوران ولایت امیر المومنین دوران ولایت ظاہری و حکومت ظاہری امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 4 سال 9 مہینے پر مشتمل ہے اس کے اس دور میں امیر المومنین کے کردار پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اپنے مختصر طالب علمانہ طور سے عرض کیا گیا کہ اس میں ان موضوعات پر بہت ہی بڑے پیمانے پر اور زیادہ علمی اور صاحبان علم کے ذریعے سے کام ہونے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ ہو بھی رہا ہے اور ابھی اس میں مزید اور ہوگا. امیر المومنین کے دور تقریباً شروع کے 2.5 سالہ دور میں جو حالات پیش آئے جو بہت ہی زیادہ پیچیدہ حالات تھے 2 سال 2 مہینے کے دوران میں یعنی سن 35 ہجری ذی‌الحجہ سے لے کر کے 38 ہجری کے سفر تک کے جو حالات تھے وہ تقریباً آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. 3 ایسی جنگیں امیر المومنین کو لڑنی پڑیں کہ جو جنگیں تاریخ کی پیچیدہ ترین اور بہت ساری نزاکتوں سے بھری ہوئی جنگیں تھیں. امیر المومنین کے دور میں اور رسول اللہ کے دور میں فرق یہ تھا کہ رسول اللہ کو ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں اور مشرکوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی, لیکن امیر المومنین کے سامنے لشکر دوران حکومت میں جو لشکر تھا وہ ظاہراً کلمہ گو لوگوں کا لشکر تھا اور کبھی کبھی لوگوں کی نگاہوں میں بڑی شخصیات بھی سامنے ہوا کرتی تھیں جو شخصیات کو رشتوں کی بنیاد پر پہچانتے ہیں اور جو شخصیات کو حق کی بنیاد پر نہیں پہچانتے ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ جہاں ایک طرف میدان جنگ میں رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ہے تو دوسری طرف پھوپھی زاد بھائی ہے، ایک طرف داماد ہے تو دوسری طرف زوجہ ہے، ایک طرف بھی اصحاب ہیں دوسری طرف بھی اصحاب ہیں۔ تو ایسے حالات میں عام انسانوں کو کہ جو معیار نہیں رکھتے حق کا اور شخصیات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، اور اس مشکل مرحلے کے امتحان میں بہت سارے لوگ ناکام بھی رہے، لیکن دوسری طرف سے وہ کامیاب لوگ بھی رہے جن کا امیر المومنین نے شکریہ ادا کیا۔ پہلی جنگ میں جنگ جمل میں جو لوگ کوفے سے آئے ان کا خاص تشکر اور خاص شکریہ امیر المومنین نے ادا کیا، جو نجل بلاغا کے سیکنڈ چیپٹر کا دوسرا ہی نامہ تحت جو خطوط کا چیپٹر ہے اس میں دوسرے ہی نمبر میں امام نے خاص طریقے سے اہل کوفہ کا شکریہ کیا، جزاکم اللہ کہتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کی۔ بہرحال یہ مرحلہ امیر المومنین نے گزارا، اور امیر المومنین کے پورے دوران حکومت میں، چونکہ دور ہی ایسا تھا، پہلی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ دور ہی ایسا آنے والا تھا جس کی طرف امیر المومنین متوجہ تھے، اور اسی توجہ کی بنیاد پہ فرما رہے تھے کہ میں وزیر بن کے رہوں یہ زیادہ بہتر ہے کہ امیر بن کے رہوں، کیونکہ تمہارے لیے ہمارے ساتھ چل پانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ اور وہ ساری مشکلات امیر المومنین کے سامنے تھیں۔ سب سے بڑا مرحلہ تھا ایک الہی حکومت کے لیے الہی ذمہ دار افراد کی، جن کی کمی تھی۔ جو لوگ پہلے سے تھے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، جو لوگ اہل نہیں تھے وہ حکومت کے لالچی اور حکومت چاہتے تھے، لیکن جس طرح کے لوگ امیر المومنین کو چاہیے تھے اس طرح کے لوگ امیر المومنین کے پاس نہیں تھے۔ اور ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ امیر المومنین حکومت کو قبول نہیں کر رہے تھے، کیونکہ حکومت افراد کے ذریعے سے کی جاتی ہے، حکومت فرشتوں کے ذریعے سے تو نہیں کی جائے گی۔ حکومت کرنے کے لیے تنہا امیر المومنین پورے عالم اسلام میں نہیں جائیں گے، حکومت کرنے کے لیے ذمہ دار افراد چاہیے ہیں جو نہیں تھے۔ یعنی 24-25 گورنر بھی امیر المومنین کے پاس ایسے نہیں تھے کہ جن پر مطمئن ہو کر امیر المومنین نے گورنر بنا کے بھیجے۔ لہذا امیر المومنین کو تین طرح کے لوگوں کو گورنر بنانا پڑا۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو گورنمنٹ کی صلاحیت اور مینیجنگ صلاحیت ان کی بہت مضبوط تھی، لیکن جو تقویٰ چاہیے تھا وہ تقویٰ کم تھا، وہ تقویٰ اور وہی نہ ہونے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو بھی امیر المومنین کو شامل کرنا پڑا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پوری امام کی حکومت کے دوران کا مسئلہ ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو تقویٰ میں بہت ہی قوی تھے، لیکن ان کے پاس مینیجنگ صلاحیت اچھی نہیں تھی کہ حکومت کو سنبھال سکے، اگرچہ بہت ہی متقی تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جن کے اندر تقویٰ بھی تھا اور مینیجنگ صلاحیت بھی موجود تھی۔ امیر المومنین کو یہ تیسرے طرح کے لوگ چاہیے تھے، کم سے کم 24-25، لیکن یہ 24-25 بھی نہیں تھے، جس کی بنیاد پر امام کو تین طرح کے لوگوں کو حکومت دینی پڑی، مجبوراً دینی پڑے۔ جب پہلے گروہ کے لوگ نہیں ملے اتنے زیادہ، یعنی مالک اشتر جیسے لوگ نہیں ملے، تو امام کو دوسرے گروہ کو بھی حکومت دینی پڑی جن کے پاس تقویٰ بہت تھا لیکن ممکن ہے مینیجنگ صلاحیت کم تھی، گورنر کی صلاحیت کم تھی۔ مثلا محمد ابن ابی بکر بہت ہی متقی انسان تھے، بہت ہی پاکیزہ انسان تھے، لیکن مصر کی حکومت نہیں سنبھل رہی تھی، نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ امام کو بلانا پڑا ان کو کہ آپ مصر کی حکومت کو چھوڑ دیں، ہم کہیں اور آپ کو ذمہ داری نہیں۔ اگرچہ بہت ہی پاتقوا انسان تھے، بہت ہی پاکیزہ انسان تھے۔ یا بعض ایسے لوگ تھے، نمونے اس کے الگ ہیں، میں افراد کے زیادہ نام لوں گا تو ہر ایک کی بحث کرنی پڑے گی اور اس میں زیادہ وقت گزر جائے گا۔ یا ایسے افراد تھے جن کی مینیجنگ صلاحیت اچھی تھی لیکن ان کے تقویٰ پہ بھروسہ نہیں تھا، جیسے زیاد ابن ابی، جو عمر ابن زیاد کا باپ ہے، اس کو بھی امام کو گورنر بنانا پڑا کیونکہ وہ صلاحیت تھی اور ابھی تک اس کا بے تقویٰ ہونا ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن اسی گورنری کے زمانے میں اس کا غیر پاکیزہ ہونا ثابت ہوا، امام نے اسے معزول کر دیا۔ آذربائیجان کی حکومت دی تھی امام نے اسے، ایک بڑا علاقہ تھا آذربائیجان کے انڈر میں، لیکن اسی حکومت کے درمیان میں اس نے مالی خیانتیں کیں، اور امام کی حکومت میں بہرحال خائن افراد کو کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا امام نے اسے معزول کیا۔ اگرچہ صلاحیت اس کے پاس موجود تھی، حکومت کی اچھی صلاحیت موجود تھی، اور اسی صلاحیت سے پھر حاکم شام نے فائدہ اٹھایا، اور عالم اسلام کی دو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ حساس حکومتیں جو ہیں زیاد ابن ابی کو دے دی اپنے پاس بلا کے، وہ بصرہ کی حکومت تھی اور کوفے کی حکومت تھی، کہ بعد میں ابن زیاد کو بھی یہ دونوں حکومتیں یزید نے دی تھی، بصرہ کا حاکم پہلے سے موجود تھا، جب کوفے کے حالات خراب ہوئے تو جبکہ اس کی عمر ابھی کل 32 سال تھی، 32 سال سے بھی کم عمر تھی، لیکن اسی صلاحیت کی بنیاد پر کوفے کی حکومت پہ باقی، بصرے کی حکومت پر باقی رکھتے ہوئے کہا کہ بصرے کی حکومت میں تم اپنا جانشین معین کر کے جاؤ، یہ حکومت بھی تمہاری ہے لیکن تمہیں کوفے کی حکومت بھی دی جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ عرض کرنا تھا کہ امیر المومنین کے سامنے ان 4 سال 9 مہینے کے دوران حکومت میں ایسے 25 بھی افراد موجود نہیں تھے کہ جن پر پورا بھروسہ کر کے امام ان کو حکومت دے دیں، یہ امام کی ایک دور کی مشکل تھی۔ دوسرا بڑا فرق جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ امام کے سامنے جو لوگ تھے وہ معمولی لوگ نہیں تھے، نگاہوں میں کم سے کم تاریخ کی نگاہوں میں معمولی لوگ نہیں تھے، لوگوں کی نگاہوں میں معمولی لوگ نہیں تھے، یہ رسول اللہ کے دور کا فرق تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ ایک فرق اور تھا رسول اللہ کے دور سے امیر المومنین کے دور کا، اور وہ فرق یہ تھا کہ رسول اللہ کے دور میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، اور یہ بہت بڑی قوت تھی رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے بھی بہت بڑی طاقت تھی اور دشمن کے لیے بھی بہت بڑا خوف تھا، خاص کر وہ دشمن جو اندرونی دشمن تھے، جو باہر کے دشمنوں کے لیے عرض کیا گیا کہ مضبوط لوگ اور عظیم لوگ باہر کے دشمنوں سے نہیں ڈرتے، نہ رسول اللہ کبھی ڈرے باہر کے دشمنوں سے، نہ امیر المومنین کبھی ڈرے، ہمیشہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو لشکر آتا تھا کہیں زیادہ بڑا ہوتا تھا، لیکن بڑے لشکر کے باوجود بھی امیر المومنین نہیں ڈرے، جس طرح رسول اللہ کے سامنے بھی یہی تھا کہ جنگ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1900 لوگ آئے تھے، جنگ احد میں 2000 لوگوں کے مقابلے میں 3000 لوگ آئے تھے، 1000 لوگوں کے مقابلے میں 3000 لوگ آئے تھے، جنگ خندق میں 2500 لوگوں کے مقابلے میں 10000 لوگ آئے تھے، تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، بعض روم کی جنگوں میں 100000 کے لشکر کے مقابلے میں چند ہزار لوگ رسول اللہ بھیجتے تھے، لیکن ڈرے نہیں ہوتے تھے، نہ مجاہدین ڈرے ہوتے تھے، نہ سپہ سالار ڈرے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون انہیں معلوم تھا کہ اللہ کا اذن اگر ہو تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، اگر اذن پروردگار ہو تو چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بڑے بڑے لشکروں پر غالب آتے رہتے ہیں۔ لہذا جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کو خوف نہیں تھا، رسول اللہ کو دیکھتے تھے قدرت پیدا ہوتی تھی۔ امیر المومنین کی روایت پہلے پیش کر چکے ہیں کہ بدر کی جنگ کی شب میں، چونکہ یہ بدر کے دن بھی گزرے ہیں کل پرسوں، شب بدر میں رسول اللہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس طرح سے عبادت کر رہے تھے جیسے کل کچھ ہونے والا ہی نہیں، جو کل کچھ ہونے کا ڈر اسے ہے جس کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے اصل قدرت سے، جس کا اصل قدرت سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے وہ دوسری قدرتوں کی فکر کرے، لیکن وہ کہ جس کے لیے تمام قدرت ہے اس سے جب رابطہ جڑا ہوا ہے تو کسی ڈر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لہذا میدان جنگ میں ہاں ڈرے لوگ، جنگ احد میں بعض لوگ ڈرے اور بھاگے، جنگ خندق میں بعض لوگ ڈرے اور اٹھے ہی نہیں، لیکن یہ قرآن کی زبان میں وہ لوگ تھے کہ جن کے ایمان کی کمزوریاں تھیں، لیکن وہ کہ الذین یظنون انہم ملاق اللہ، وہ لوگ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ڈر کس بات کے، پھر انہیں کوئی ڈر نہیں۔ لہذا نہ رسول اللہ کو کوئی خوف تھا، نہ رسول اللہ کے مومن اصحاب کو کوئی خوف تھا، اسی طریقے سے نہ امیر المومنین کو دشمن کا کوئی خوف تھا، نہ امیر المومنین کے اپنے عزیز اور مجاہد اور مومن ساتھیوں کو اور اصحاب کو خوف تھا، یہ خوف نہیں تھا۔ لیکن جو چیز امیر المومنین کو پریشان کر رہی تھی اور اسی دوران حکومت کا ایک بڑا موضوع ہے، وہ شاید اس عشرے میں گنجائش اس کی نہیں تھی، پورے ایک عشرے کا موضوع ہے، کبھی بعض جگہوں پہ چند مجلسوں میں پڑھا جا چکا ہے کہ امیر المومنین کو اپنے لشکر کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے۔ یہ جو آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا اشارہ کیا گیا، چونکہ یہاں پہ موضوع نہیں ہے لشکر کے بارے میں پڑھنا، چونکہ زیادہ امیر المومنین کے کردار کی طرف توجہ کرنی تھی، ورنہ امیر المومنین نے اپنے لشکر سے کیا وقت اٹھایا ہے، کیا سختیاں اٹھائی ہیں، کیا مشکلات اٹھائی ہیں، کیا فریادیں بلند کی ہیں۔ نہج البلاغہ میں شاید 20-22 مقامات سے زیادہ ہیں کہ جہاں پر امیر المومنین کی سخت فریادیں بلند ہوئی ہیں اپنے لشکر کے مسئلے میں، اور دردناک فریادیں بلند ہوئی ہیں جہاں امیر المومنین مثلاً اگر ایک دو نمونہ پیش کریں تاکہ اس دوران حکومت کے پہلو میں شامل ہو جائے، کہ امیر المومنین فریاد کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ تمہیں ایک کوزہ دیا جائے تو کوزہ سالم واپس پلٹا دو گے، تم تو ایسے ہو کہ دنیا کے تمام حاکم تمام حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ رعایا ڈر رہی ہوتی ہے کہ حاکم کیا نیا ظلم کرے گا آج کی صبح میں، جبکہ میں بھی جب بھی صبح کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ تمہاری طرف سے میرے اوپر کون سا نیا ظلم ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ خوب اس طرح کی بہت ساری فریادیں امیر المومنین کی، کبھی انہیں ڈانٹتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال، تم مردوں جیسی شکل تو رکھتے ہو لیکن مرد نہیں ہو۔ کبھی کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھ کے دشمن لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دشمن کی تما بڑھ جاتی ہے تمہاری کمزوریوں کو دیکھ کر، تمہاری سستیوں کو دیکھ کر۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے اور اہم موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو تو تفصیل سے اس پہ گفتگو، ایک مختصر 3 دن گفتگو ہو چکی ہے، البتہ 8-10 سال پہلے وہ نیٹ پر موجود ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم موضوع، اسی دوران حکومت کے موضوع ہے، لیکن ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ اصحاب کا اور امیر المومنین کے لشکر کا اور امیر المومنین کے ماتحت رہنے والی امت مسلمہ کا کردار کیا رہا۔ ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا کردار کیا تھا، لیکن امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا کردار کیا تھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا پہلو وہ بھی آیا کہ امیر المومنین کے جو لوگ مقابلے میں دشمن تھے ان کا کردار کیا تھا، البتہ وہ کردار بھی کسی کا پوری طرح سے نہیں ہے، چونکہ یہ ساری جتنی شخصیتیں گزری ہیں جن کے نام یہاں پر آئے ہیں، مختلف طرح کی شخصیتیں، ان سب کو بھی تھوڑا اچھے طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ جانے کہ امیر المومنین کن لوگوں کے مقابلے میں تھے، تھوڑا اس پر اچھے طریقے سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے، اچھا ہے، یہ بحثیں لازم ہے۔ جس طریقے سے قرآن آگے پہچانواتا ہے، جہاں موسیٰ کے اتنا ذکر کرتا ہے وہیں فرعون کو بھی پہچانواتا ہے، پہچانو تو فرعون کون ہے، کس کے مقابلے میں موسیٰ گئے ہوئے ہیں، کس خیال کا آدمی ہے، کس سوچ کا آدمی ہے، کس فکر کا آدمی ہے، جو جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اگر میرے سوا کسی غیر کو تم نے خدا مانا تو لاجعلک من المسجونین، ہم تمہیں زندان میں ڈال دیں گے اگر تم نے اپنی رعایا کو تو کہتے ہی کہنا ربکم الاعلیٰ۔ خود جناب موسیٰ سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے سوا کسی دوسرے کو خدا الہ قرار دیا تو لاجعلک من المسجونین، تو ہم تمہیں سجن میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ سن فرعون کیا تھا، لہذا یہ خود لازم ہے کہ جب کسی عظیم انسان کے بارے میں مطالعہ کیا جائے، اس کے کردار کے بارے میں، تو یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کس کے مقابلے میں تھا، مقابلے میں کون لوگ تھے اور کن شخصیات کے مالک تھے، کیسے کردار انہوں نے ادا کیے۔ خوب یہ الگ بحث ہے اور یہ بھی ایک اہم بحث ہے۔ بس 3 طرح کا کردار ہو گیا، ایک امیر المومنین کے ساتھ رہنے والے اصحاب کا کردار، ساتھیوں کا کردار، سپاہی کا کردار جو بہت ہی دردناک ہے اور وہ سلسلہ جاری رہا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور دوسرا امیر المومنین کے مقابل میں آنے والے مخالف یا دشمن کے کردار، بعض مخالف تھے اور بعض باقاعدہ دشمن تھے، ان کا کیا کردار رہا ہے تاریخ میں، وہ کس شخصیت کے مالک تھے، کس پرسنالٹی کے لوگ تھے، وہ جاننا ضروری ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ امیر المومنین کے کردار کو اور بہتر طریقے سے پہچانیں۔ اور تیسری جو ہماری گفتگو ہوتی ہے امیر المومنین کے کردار کی، یہ تو بس فقط ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جہالتوں کے ساتھ شاید کوئی ایک قطرہ اس دریا سے مل جائے، ورنہ امیر المومنین کا کردار ایک ایسا دریا ہے، امیر المومنین خود ہی فرماتے کہ ینہدر عن السیل ولا یرقی الی الطیر، ہماری ذات سے فضائل کے سمندر بہتے ہیں، سیلاب ہے، اس سیلاب کو ہم جیسے معمولی سے طالب علم اپنی تمام جہالتوں کے ساتھ کیا سمجھے اور کیا بیان کرے، لیکن یہ عظیم ہے، ولا یرقی الی الطیر، ہماری ذات تک کسی بھی قوت فکر کی پرواز نہیں پہنچ سکتی کہ جو امیر المومنین کی عظمتوں کو اگر سمجھے اور بیان کرے اور پہچانے. لیکن یہ جو تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے تاکہ اس خورشید کی روشنی سے کوئی ایک جھلک ہمیں بھی مل جائے, کوئی ایک روشنی کا کوئی ایک قطرہ ہمیں بھی مل جائے, اس سمندر سے کوئی ایک قطرہ بھی ہمیں بھی مل جائے. تو یہ کردار کے تین پہلو تھے. بس ایک بہت ہی بڑی قوت تھی جو ہم بیان کر رہے تھے, وہ یہ تھی رسول اللہ کے زمانے میں, اور یہ بہت بڑا فرق تھا امیر المومنین سے رسول اللہ کے دور حکومت کا, وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا, جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا تھا, جب بھی کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی, اور یہ بہت بڑی طاقت تھی. منافقین فتنے پیدا کرتے تھے, قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, اور اتنا بار بار قرآن کی متعدد موارد میں آیت نازل ہوئی تھی کہ خوف تھا, بہت ساروں کے دلوں پر خوف تھا کہ کچھ سوچیں گے, کچھ کریں گے, کچھ بولیں گے تو ممکن ہے قرآن کی آیت نازل ہو جائے. حتیٰ سازشیں کرتے تھے, قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی. یہودی سازشیں کرتے تھے, فرشتہ آ جاتا تھا, کبھی آیت آتی تھی کبھی فرشتہ آتا تھا خبر دینے کے لیے. یہودیوں نے بولا کہ پتھر نیچے سے گرانا چاہا رسول اللہ کو, قلعے کے دیوار کے پاس بیٹھا کے چاہا کہ اوپر سے بڑا پتھر گرا دے, فرشتے نے آ کے خبر دے دی کہ آپ چلیں یہاں سے. اڑی ایک بہت بڑی قوت تھی یہ, خاص کر وحی الہی کی قوت ایک بہت بڑی قوت تھی. لیکن چونکہ رسول اللہ ہی کے ساتھ کی عرض کیا گیا کہ یہ درد شاید ہم جیسے لوگ, یعنی یقینی طور پر ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے, اس درد کو امیر المومنین سمجھ سکتے ہیں, جناب زہرا سمجھ سکتی ہیں کہ رسول اللہ کی جدائی اور رسول اللہ کے ساتھ سلسلہ وحی کے قطع ہو جانے کا غم کتنا بڑا غم ہے اور کتنی بڑی مصیبت ہے انسانوں کے لیے. نہیں سمجھ سکتے واقعی, ہم کہہ تو دے رہے ہیں جملہ لیکن ہمارے اندر بھی یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن امیر المومنین جانتے ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہا جانتی ہیں. امیر المومنین کے سامنے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ وحی منقطع ہو گیا ہے, اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دشمن میں بھی, یعنی مخالفین میں اور اندر کے لوگوں میں, خاص کر جرتیں بڑھی ہوئی ہیں, اور عام طور سے پوری کوشش وہ کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کو ایک عام خلیفہ کی نگاہ سے دیکھیں. صرف دیکھے نہیں بلکہ اس طرح مجبور کریں کہ حتیٰ امیر المومنین کو مجبور کریں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو فقط خلیفہ کے طور پر دیکھیں, یعنی اس طرح مجبور کرنا چاہتے ہو. جو آپ کے سامنے عرض کی, یہ تلواریں جو آ کے گھیرے ہوئے ہیں, ہمارے فیصلے کو مانیں, آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. اور وہ حالات جو کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے, وہ سارے حالات جو پیدا کیے گئے, یہ فرق تھا رسول اللہ کے دور سے امیر المومنین کے اس پورے دور کے حکومت کا. لیکن ایک بہت ہی اہم نقطے پر توجہ کریں, لیکن اس سب کے باوجود امیر المومنین نے آ کر اس 4.5 سال کی مدت میں وہ حکومت قائم کی کہ بہت سارے لوگوں کے منہ سے بہانا چھین لیا. اور وہ دیکھیں اس نقطے پر توجہ کریں, میرا اپنا نقطہ نہیں ہے, میں نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے, رہبر انقلاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور ایک مطلب ابھی اور بھی بیان کریں گے آپ کی خدمت میں, کہ امیر المومنین نے ایک بڑی الہی حکومت کا نمونہ پیش کیا. الہی حکومت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, لیکن لوگوں کے ذہن میں حتیٰ اسی 25 سالہ دور خلافت میں یہ چیز بار بار آ رہی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک چھوٹی سی حکومت تھی, ایک مدینے کی حکومت تھی, پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے چند گاؤں دیہات کی حکومت ہو گئی, اور آخر میں تھوڑا مکہ بھی شامل ہو گیا, اور بالکل آخر میں تھوڑا سا یمن بھی شامل ہو گیا, لیکن مل جل کے لے دے کے ایک چھوٹی حجاز کی حکومت تھی. چھوٹی سی حجاز کی حکومت میں جن اصولوں اور جن قانون پر حکومت کی جا رہی تھی, اتنی بڑی حکومت ان اصولوں پر نہیں کی جا سکتی, لہٰذا ہم تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے. کیا کہ ٹھیک ہے وہ رسول اللہ کی حکومت تھی, الہی حکومت تھی, الہی اصولوں پر تھی, اور وہ رسول اللہ چھوٹی سی حکومت کامیابی کے ساتھ لے بھی چلے, لیکن اب جب حکومت اتنی بڑی حکومت ہو گئی ہے کہ کئی ملکوں کو ایک دوسرے سے ملا رہی ہے, اور اس زمانے کی جو دنیا تھی کہ پوری دنیا کے لوگوں کو خبر نہیں تھی جتنی تھی, اس دنیا پہ تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ہو گئی ہے, تو اتنی بڑی حکومت کو صرف ان اصولوں کے ساتھ لے کے نہیں چلا جا سکتا. لہٰذا ہم بہت ساری تبدیلیاں کر سکتے ہیں. یہ تبدیلیوں کا جو شوق پیدا ہوا تھا خاص کر خلافت سگون کے زمانے میں, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم بڑے حاکم ہیں, ہمیں حق ہے. رسول اللہ کے زمانے میں حرام رہا ہوگا ہم اسے حلال کرتے ہیں, یا رسول اللہ کے زمانے میں فلاں چیز حلال نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی ہم اسے حرام کرتے ہیں. اس کی اور وجوہات ہیں جو پچھلے سال بیان کی جا چکی ہے, ابھی اس کو دوبارہ نہیں چھیڑنا, اور بھی مسائل. لیکن ایک بڑا خطرہ بعد میں آنے والا تھا کہ بعد میں جب بھی کوئی اسلامی نظام قائم ہو تو آ کر وہ یہی بات کہے کہ رسول اللہ کی حکومت تو تھی الہی حکومت لیکن چھوٹی سی حکومت تھی. چھوٹی سی حکومت کی جا سکتی ہے لیکن اتنی بڑی حکومت کیسے کی جائے, کہ خاص کر آج کے دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑی. جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو وہ لوگ جو نظام کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھے تھے, کہ وہ مشکل خود امیر المومنین کے زمانے میں یہی تھی کہ بہت سارے لوگ امیر المومنین کے لشکر میں وہ لوگ تھے جو اسلام کو اچھی طرح سے نہیں سمجھے ہوئے تھے, اور آج بھی وہ لوگ مشکل بنتے ہیں جو اسلام کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھے ہوئے ہیں. کہاں اسلام اچھا تو ہے, اسلام کو ہم بھی مانتے ہیں, اسلام سے ثواب بھی لے لیں گے, اسلام سے جنت بھی لے لیں گے, اسلام کے عقیدت مند بھی ہیں, لیکن جب اتنے بڑے ملک کی حکومت چلانی ہے تو ہمیں دوسروں سے بھی مدد لینی پڑے گی, ویسٹرن دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا, دوسرے نظاموں کو بھی دیکھنا پڑے گا. کچھ اسلام سے لیں گے, کچھ یہاں سے لیں گے, کچھ وہاں سے لیں گے, ایک اچھی چیز بنائیں گے. یہ اچھی چیز نہیں بنے گی, یہ تباہ کر دے گی. یہی تو تباہی ہے. تو رسول اللہ کے زمانے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل بھی کہتے کہ نومن و بباز و نقفر و بباز, ٹھیک ہے جناب موسیٰ ایمان لے کے آئے تھے, ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے, بعض چیزوں کو انکار کریں گے, ہم خود بنائیں گے قانون. اسے بنی اسرائیل کی ساری بڑی مشکل یہی تھی, وہ کہتے تھے ہم خود قانون بنائیں گے, ہمارے قانون پہ اگر انبیاء نہیں چلیں گے تو قتل کر دیں گے. قرآن کہتے یقتلون النبی, یقتلون الانبیاء, نبیون نبیین, وہ اگر انبیاء کو قتل کرتے تھے. اب روایات میں تو یہ تعداد بہت بڑی بتائی گئی ہے کہ ایک ایک دن میں کتنا قتل کرتے تھے, ہر صبح میں قتل کرتے تھے. اب شاید وہ روایات, اس پہ تحقیق کی جائے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال قرآن یقینی طور پہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو انبیاء ہی کی خاندان کے تھے وہ آ کر انبیاء کو قتل کرتے تھے. کیوں قتل کرتے تھے؟ قتل کرنے کی اصلی وجہ یہ تھی کہ انبیاء آ کر اللہ کا دین پیش کرتے تھے, یہ اپنا بنایا ہوا دین لے کے چل رہے تھے. بے دین تو نہیں تھے یہ لوگ, بے دین لوگ نہیں تھے. بنی اسرائیل کی مشکل یہ تھی کہ وہ انبیاء کا دین قبول کرنے, کیونکہ انبیاء کا دین خالص دین ہوگا, انبیاء کا دین ملاوٹ کے بغیر ہوگا. جناب عیسیٰ کا دین وہی ہوگا جو جناب موسیٰ کا دین تھا, راہ وہی ہوگی, وسیع تر ہوگا, کامل تر ہوگا, لیکن دین وہی ہوگا. لیکن جناب موسیٰ سے لے کر جناب عیسیٰ تک انہوں نے دین میں اتنی تبدیلیاں کر دی تھی کہ اس سے پہلے ہزاروں نبی کو قتل کر چکے تھے. اب جب جناب عیسیٰ جیسا اول العزم نبی آیا تو اتنا پیچھے پڑ گئے جناب عیسیٰ کے کہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دے رہے ہیں, یہاں تک کہ اپنے طور پر جا کر قتل بھی کر دیا, انہوں نے قتل کر دیا. اللہ نے بچا لیا وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن بنی اسرائیل نے جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا اسی فلسطین کی سرزمین پر. جناب موسیٰ کی یہ سرزمین فلسطین کی سرزمین, اب عرض روز قدس آنے والا ہے اور میں ایک جملہ صرف کہہ کے آگے بڑھ جاؤں چونکہ واقعی گنجائش نہیں ہے, موضوع بڑا ہے, کہ یہ فلسطین کی سرزمین میں انہی بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ بار بار کہہ رہے تھے چلو داخل ہو اس سرزمین پہ, یہ زمین مقدس سرزمین ہے اس میں داخل ہو. کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا, یہاں بہت ظالم لوگ رہتے ہیں, مار ڈالیں گے. قرآن, یہ قرآن قرآن میں موجود ہے, ادخل الارض المقدسہ, اس سرزمین, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو. یہی فلسطین کی سرزمین, ایجپٹ سے نکال کے لائے تھے, مصر سے نکال کے لے کے آئے تھے, فلسطین کی سرزمین میں داخل کر رہے تھے. کہا کہ اس میں داخل ہو, کہا نہیں نہیں داخل ہوں, کیونکہ اس میں ظالم لوگ رہتے ہیں, ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں, آپ جا کے لڑیں, اے موسیٰ آپ بھی جائیں اور آپ کا خدا, یہ دونوں جا کے خوب لڑیں, ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. یہ آیت بار بار پڑھ چکے ہیں, اذھب انت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, ہمیں یقین ہے کہ آپ جیت جائیں گے, یہ نہیں کہ ہم فرار کریں گے. دیکھ کے آئے تھے کہ موسیٰ نے راستہ بنا دیا تھا دریا میں, موسیٰ کے رب نے راستہ بنا دیا, کہا ہم جانتے ہیں آپ جیتیں گے, لہذا تم اور تمہارا رب یہ دونوں جاؤ, جب تمہارا رب دریا میں راستہ بنا سکتا ہے تو ان سے لڑ بھی سکتا ہے, لیکن ہم لڑنے جائیں گے تو مارے جائیں گے, زخم اٹھانا پڑے گا, تلواریں کھانی پڑیں گی, لہذا ہم یہیں بیٹھے ہوں, انا ہاں ہونا قاعدون, سورہ بقرہ، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں آپ دونوں جا کر لڑیں اور اس کو ختم کریں، پھر ہم داخل ہوں گے. جب لڑ لیں گے تب داخل، جب قتل کر لیں گے تب داخل ہوں گے. اب آج وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زمین ہماری پرانی زمین ہے، اگر تمہاری زمین ہے تو اس کے پہلے دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، ان کی زمین ہے. زمینیں کسی کے رہنے سے نہیں ہوتی، زمینیں ہوتی کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں، تم بھی آ کے رہتے، تمہارے لیے مقدس زمین ہے. آج فلسطین کی زمین ٹھیک ہے، یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، سب کے لیے مقدس ہے. سب آ کے رہتے تھے، ہمیشہ رہے. سن 1948 سے پہلے بھی سب رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے. جس کو اور زیادہ چاہیے تھا آ کے اور رہتا، لیکن یہ کون سا قانون ہے کہ ہم آ کے رہیں گے تو تمہیں حتماً باہر نکال کے رہیں گے؟ سارا اعتراض یہاں پر ہے. فلسطین کا مسئلہ اس کے لیے ہے کہ کیوں 60 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے زبردستی چھین کر ان کے گھر کو نکالا گیا ہے؟ کیونکہ ہم رہیں گے، تمہیں رہنا ہے، آؤ رہو. لیکن یہ کہ دوسرے ملکوں سے کیوں لے کے آیا جا رہا ہے؟ تمہارے لیے مقدس سرزمین ہے، آؤ زیارت کرنے آنا ہو تو آگے زیارت کر کے رہو، رہنا ہے تو آگے رہو. لیکن جو قانون ہے اس کے تحت، نہ یہ کہ آ کر ملک بدل لے، آ کر قانون بدل لے اور اپنے قانون کے تحت. یہ بیچ کی بریکٹ کی بات تھی، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں تھوڑا سا. آ جائیں آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھ. بس یہ کمزور لوگ تھے، یہ امیر المومنین کے دور میں بھی یہی بار بار بنی اسرائیلی لہجے اور زبان نظر آتی ہے، اور بہانے بھی بنی اسرائیلی نظر آتے. کہتے ہیں چونکہ وہ موضوع نہیں زیادہ ہم وہ نہیں پڑھتے زیادہ تفصیل میں، کہتے ہیں گرمی ہے، ٹھنڈک ہے، کہاں جا رہے ہیں. جنگ نہروان میں جب امیر المومنین گئے، مجبوراً گئے، امیر المومنین نے یہ لشکر تیار کیا تھا جنگ صفین میں دوبارہ جانے کے لیے. سن 37 ہجری کے سفر میں جنگ صفین کی جنگ ہوئی، اور وہ معاملہ پورا پیش آیا حکمیت کا، مجبور ہو گئے، 17 سفر تک واپس ہو گئے. پھر امیر المومنین نے 1 سال تک تیاری کی، پھر اگلے سفر میں امیر المومنین پھر دوبارہ جنگ صفین میں، چونکہ امیر المومنین کی حکومت میں تو کوئی ظالم نہیں رہ سکتا، پھر جا رہے تھے. سن 38 ہجری کے سفر میں صفین کے لیے لشکر تیار کر کے جا رہے تھے، لیکن ان نہروانیوں نے اور ان خوارج نے اتنا فتنہ برپا کیا کہ امیر المومنین مجبور ہوئے اپنے لشکر کو صفین کی طرف جانے کے بجائے نہروان کی طرف لے کے آنے کے لیے، شام کی طرف جانے کے بجائے بغداد کی طرف لے کے آئے، اور آ کر نہروان کے فتنے کو امام نے ختم کیا. اب نہروان کے فتنے کو ختم کر لیا تو کہا اب چلو، چونکہ نہروان میں تو کوئی زیادہ مارے بھی نہیں گئے تھے، نہروان میں امیر المومنین کے لشکر سے بہت تھوڑے لوگ، 10-12 لوگوں کا نام ہے، بہت تھوڑے لوگ مارے گئے تھے، بزدل لوگ تھے نہروان کے لوگ، احمق تھے، لڑنا بھی نہیں آتا تھا، جنگ کرنے کے طریقے نہیں معلوم تھے. عبداللہ ابن وہب، یہ نہیں سپہ سالاری کر پایا جو جگہ نہروان کا سپہ سالار تھا، تو کوئی زیادہ لوگ تو نہیں مارے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد جب امیر المومنین نے کہا کہ اب یہ نہروان کی جنگ ختم ہوئی، اب اپنا بغداد سے رخ کرو دمشق کی طرف، شام کی طرف، اور چلو صفین کے میدان میں، تو کہا کہ تھک گئے ہیں، لڑ رہے ہیں، اتنا لڑے ہیں، موسم اچھا نہیں ہے، تھوڑا موسم تبدیل ہونے دو، تھوڑا بچوں سے ملنے دو، تھوڑا بیوی سے ملاقات کر کے آئے ہیں. جن کو بیویوں سے ملنے کی فکر ہے وہ تو امیر المومنین کے ساتھ نہیں چل پائیں گے میدان جہاد میں. پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ ابھی ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، تھوڑا موسم اور کم ہونے دو. پھر کبھی کہتے تھے کہ ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، تو امیر المومنین فرمایا وہ لشکر کی جو ٹھنڈک اور گرمی سے فرار کر رہا ہے، وہ تلواروں سے کتنا فرار کرے گا؟ اس لشکر پہ بھروسہ کر کے کیسے جنگ کی جائے گی؟ ایسے لشکر پہ بھروسہ کر کے کیسے باطل کے مقابلے میں جنگ کی جائے گی؟ کہ امیر المومنین پھر اس کے بعد 2.5 سال تقریباً المومنین نے حکومت کی، لیکن اسی لشکر کی کمزوریوں کی بنیاد پر، اللہ اکبر، یہ سخت مرحلہ ہے، اسی لشکر کی کمزوریوں کی بنیاد پر، بجائے یہ کہ امیر المومنین جا کر صفین یا دمشق پر حملہ کریں اور اس باغی حکومت کا خاتمہ کریں، اب وہ دمشق کی حکومت آگے بڑھ بڑھ کر کبھی کوفے، کبھی انبار پہ حملہ کرتی ہے، تو کبھی مصر پہ حملہ کرتی ہے، تو کبھی اطراف پہ حملہ کرتی ہے، حتیٰ کوفے کے قریب انبار جیسی بستی پہ حملہ کر کے امیر المومنین کی حکومت چھین لی۔ کس کی وجہ سے؟ کمزور لشکر کی بنیاد پر۔ یہاں تک کہ بعد میں امیر المومنین کو فریاد کرنی پڑی کہ ما ہیا الا الکوفہ اقبضوا وابسطوا، میرے پاس کوفے کے سوا بچا کیا ہے، میں اس کو بڑھاؤں، اس سے مٹوں کیا؟ یعنی کوفہ سر نہیں تھا، لیکن کوفے کے بڑا علاوہ کوئی بڑا مرکز، یعنی یہ مشکل ہو گئی تھی، یہ بات کے دور کی مشکل تھی۔ لیکن یہ ان کا کردار تھا، یہ لشکر کے، یہ کہ لشکر کے کردار اس لیے بتا رہے ہیں عزیزو کہ جہاں بھی کوتاہیاں ہوں گی، جہاں بھی سستیاں ہوں گی، جہاں بھی حق و باطل کی جنگ کو ہلکا سمجھا جائے گا، وہاں پر نتیجہ یہی آئے گا۔ جہاں ہلکا سمجھا گا، ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے کیا مطلب، چلیں ابھی اور بھی تو کام ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کرتا۔ یہ فرق تھا، اس فرق کے ساتھ امیر المومنین آگے بڑھے۔ پوری حکومت کے دور میں امیر المومنین نے، اب ایک جملہ عرض کرتے ہیں عزیز و خلاصہ کر کے، ایک اشارہ پہلے کیا تھا، یہ رہبر انقلاب کی کتاب سے عرض کر رہے ہیں، بہت ہی عظیم الشان کتاب، اس سے اور بھی مطلب بیان کرنا تھا لیکن نہیں فرصت ہو پائی۔ اس عزیز نے، اس عزیز فقیہ نے جو آگاہ ہے تمام مسائل سے، امیر المومنین کی زندگی میں آ کر ایک نقطہ بیان کیا، کہا کہ امیر المومنین ایک ایسے حاکم ہیں کہ جن کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ جو آپس میں نہیں ہوتی، کبھی عام طور سے نہیں ہوتی، اور خاص کر تین صفات کا ذکر کیا ہے۔ اگر فرصت رہی تو ایک دو صفات کو اور بھی ذکر کریں گے اپنے ابو الحدیث کی کتاب سے۔ رہبر انقلاب فرماتے ہیں امیر المومنین، توجہ کریں یہاں سے، امیر المومنین ایک نہایت ہی مقتدر انسان، مقتدر یعنی بڑی قدرت والے، قدرت مند انسان، لیکن قدرت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی مظلوم انسان، اور بہت ہی مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کامیاب انسان کا، یہ تین صفتیں ہیں جو آپس میں اکٹھا نہیں ہوتی عام طور سے۔ وہ انسان جو مقتدر ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں ہوتا۔ اس پہ بہت غور کریں گے، میں اس کو زیادہ کھول نہیں پاؤں گا عزیزو۔ وہ انسان جو بہت مقتدر ہوتا ہے، بہت ہی قدرت مند انسان ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا۔ تاریخ میں مقتدر لوگ مظلوم نہیں پکڑ پائے، اقتدار سے اپنے ہر مسئلے کو حل کر لیتے تھے، لیکن امیر المومنین کو ایسے لوگ ملے تھے کہ مقتدر ہوتے ہوئے بھی مظلوم تھے، اور صرف مظلوم نہیں تھے بلکہ تاریخ کا مظلوم ترین انسان اگر کہا جائے تو امیر المومنین۔ یہ شاید مجھے کہنے کے اتنا حق نہیں ہوتا کیونکہ ہم اتنا جانتے نہیں، یہ علامہ امینی کی، جنہوں نے شاید سب سے زیادہ امیر المومنین کی زندگی پہ، پورا زندگی جنہوں نے وقف کر دی اور عظیم کتاب الغدیر کے نام سے لکھی، ان کا یہ جملہ ہے کہ مظلوم ترین انسان تاریخ کا امیر المومنین کی ذات ہے۔ اور یہ مظلوم ہونا شام کے لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، جمل کے لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، نہروان کے لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے لشکر کی وجہ سے ہے۔ اور وہ مظلومیت کا سلسلہ آج بھی امیر المومنین کے جاری ہے، اپنے لوگوں نے امیر المومنین کو مجبور کیا ہوا، مظلوم کیا ہوا ہے، امیر المومنین کی راہ کو، امیر المومنین کے دین کو، امیر المومنین کے فکر کو، امیر المومنین کے علم کو، امیر المومنین کی حکمت کو۔ آج دیکھیں جب امیر المومنین کے علم اور حکمت کی باتیں ہوں تو کتنا اس کو قبول کرنے والے ہیں، اور امیر المومنین کے نام پر امیر المومنین کے دین کے خلاف باتیں کی جائیں تو کتنے قبول کرنے والے ہیں۔ یہ امیر المومنین کی مظلومیت کا سلسلہ ہے جو آج بھی جاری۔ پس امیر المومنین ایک مقتدر انسان، مقتدر انسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بہت بڑی تھی، اگرچہ حکومت بڑی تھی، مقتدر کا مطلب یہ ہے کہ ارادے کے اعتبار سے امیر المومنین عظیم ترین انسانوں میں سے ہیں۔ قوی ارادہ، مضبوط ارادہ، مضبوط فیصلے، جو کل آپ کے سامنے عرض کیا، سخت ترین حالات میں عظیم ترین اور شجاعانہ فیصلے، یہ ایک مقتدر انسان کر سکتا ہے۔ امیر المومنین کے افکار کی قدرت آج تک باقی ہے، امیر المومنین کے سوچ کی قدرت آج تک باقی ہے، امیر المومنین نے جو ویلوز قائم کی ہیں وہ آج تک مقتدرانہ طور پر باقی ہیں۔ جن معروف کو امیر المومنین نے زندہ کیا ہے، جن لوگوں کی تربیت کی ہے، امیر المومنین کے افکار کے نتیجے میں مالک اشتر جیسے لوگ پلے، محمد ابن ابی بکر جیسے لوگ پلے، عمار جیسے لوگ بنے، یہ امیر المومنین کے اقتدار تھا۔ بس اقتدار سے مراد یہ نہیں کہ حکومت زیادہ ہو، اقتدار سے مراد یہ ہے کہ امیر المومنین کے جو ارادے تھے اور جو سوچ تھی، جو افکار تھے، وہ افکار ہمیشہ قدرت مند رہے، اور تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی امیر المومنین کی قدرت بڑھتی چلی جائے گی، خاص کر آج کے اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک طرف امیر المومنین جو اس قدر مقتدر انسان ہیں، جو ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرتے، جو باطل کو کبھی بھی ساتھ نہیں لے کے چلتے، جو باطل کو ذرا بھی موقع نہیں دیتے، جو باطل کو نفوس پیدا کرنے کا موقع نہیں دیتے، اور کہتے کہ نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا نہ کسی سے دھوکہ کھایا، اس قدر بابصیرت انسان، وہ مقتدی انسان اس قدر مظلوم، اس قدر مظلوم، ہمیشہ مظلوم رہے، پہلے بھی مظلوم رہے بعد بھی مظلوم رہے.
نعرے
جوانی اور نوجوانی کی مظلومیت الگ طرح کی تھی، رسول اللہ کے بعد کی مظلومیت جو بہت ہی شدید مظلومیت تھی وہ ایک الگ دور تھا 25 سالہ، اور اپنے زمانے حکومت کی مظلومیت وہ شاید سب سے بڑی مظلومیت تھی. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 25 سالہ دور کی مظلومیت سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر آ کر نہج البلاغہ پڑھیں تو لگے گا کہ نہیں، یہ 4.5 سالہ دور میں امیر المومنین کو اپنے لشکر نے جتنا مظلوم کیا وہ شاید اور زیادہ بڑی مظلومیت. اور تاریخ میں بعد میں لوگوں نے جب امیر المومنین پر ظلم کیا اور مظلوم قرار دیا وہ آج تک ابھی جاری، یہ امیر المومنین مظلومیت. لیکن وہ انسان جو مقتدر ہوتے ہوئے مظلوم ہے تو مظلوم لوگ پھر کامیاب نہیں ہوتے، مظلوم لوگ ناکام رہ جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ کمال مظلومیت کے باوجود امیر المومنین کامیاب ترین انسان، امیر المومنین کامیاب، امیر المومنین اس دور میں بھی کامیاب ہیں جب یہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل امیر المومنین گھر میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن امیر المومنین کامیاب تھے. امیر المومنین اپنے صبر سے، امیر المومنین اسلام کی حمایت سے، اسلام کی بقا کے سامان فراہم کیے اس سے، امیر المومنین اپنے مشوروں سے، امیر المومنین اپنی ہمدردی سے، ہر میدان میں جب یہ سمجھ رہے تھے کہ امیر المومنین کو کمزور کر دیا گیا اس دور میں بھی امیر المومنین کامیاب تھے. اور امیر المومنین کے کامیاب ہونے کی دلیل اگر کہیں اور نہیں ڈھونڈنا ہے تو خلیفہ دوم کے زمان پہ جاری ہونے والے 20 بار یہ کلمہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کامیاب ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. تاریخ کی نگاہیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس 25 سالہ دور میں علی ناکام رہے، لیکن خدا کی قسم علی ابن ابی طالب تاریخ کے ایک لمحے میں بھی ناکام نہیں رہے. اگر کردار علی امیر المومنین کا کردار لوگوں کے اعتبار سے ہوتا تو ناکام ہوتے، لیکن ہر دور میں امیر المومنین نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جب کوئی اپنا کردار ادا کرتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوا کرتا. دنیا کی نگاہیں سمجھ رہی تھی کہ کربلا میں حسین ابن علی ناکام ہو گئے کیونکہ وہ یزید کے عمل کا ریئیکشن کربلا کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ جو دیکھتے کہ حسین ابن علی یزید کے عمل کے ریئیکشن کے طور پہ نہیں بلکہ حسین ابن علی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آئے ہیں تو کبھی بھی حسین کو کامیاب ناکام نہیں جانا، ناکام نہیں. آج بھی کربلا کامیاب ہے، آج کربلا کی کامیابی کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ آج یمن کی کامیابی کربلا کی کامیابی ہوگی، عراق کی کامیابی کربلا کی کامیابی تھی، سیریا کی کامیابی کربلا کی کامیابی ہے، بہت جلدی فلسطین کی کامیابی کربلا کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. یہ کامیابی ہے، تو کربلا کی کامیابی بھی امیر المومنین کی کامیابی ہے. امیر المومنین کامیاب اور امیر المومنین آج بھی کامیاب ہیں. بس یہ صفتیں جو کبھی ایک انسان میں جمع نہیں ہوتی امیر المومنین میں جمع ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری صفتیں ہیں. وہ ابن ابی الحدید کا جملہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں امیر المومنین کو دیکھیں تو بستامی یاد آتا ہے اور فلاں یاد آتا ہے، بڑے بڑے شجاعوں کا نام لیا ہے کہ میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب کو اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین نمونہ بنتے ہیں، کس کا؟ بڑے بڑے شجاع لوگوں کا نمونہ بنتے ہیں. لیکن انہی امیر المومنین کو یہ نام ہے بستامی ابن قیس اور شیبانی اور طیبہ ابن حارث، یہ بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں تاریخ کے، کہ جب امیر المومنین کو میدان جنگ میں دیکھیں تو ایسے بڑے بڑے شجاع، بلکہ وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں، حقیقت یہ فیل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی شجاع کے دنیا کی شجاعت کے اعتبار سے اگر آ کے دیکھے تو کون ہے جو امیر المومنین کے مقابلے میں آ کے، یہ میں ایک شیعہ ہونے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آ کے امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ شجاعت کے میدان میں کون ہے، میدان جنگ میں کون ہے جو اس طرح میدان جنگ میں جس سے دشمن فرار کر رہا ہو. لیکن وہی علی ابن ابی طالب جب علم کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں اور منبر پر آتے ہیں تو وہی علی ابن ابی طالب کبھی سقراط نظر آتے ہیں، تو کبھی یوحنا مومنان نظر آتے ہیں، تو کبھی مسیح ابن مریم نظر آتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کی ابن ابی الحدید کی نگاہ میں نظر آتے ہیں، ورنہ علی ابن ابی طالب اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے نظر آتے ہیں. یہ متضاد صفات تھیں، بڑا یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پہ آپ غور کریں اور کوشش کریں کہ اپنے اندر متضاد صفات پیدا کریں. متضاد صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اگر بڑا انسان بننا ہے تو متضاد صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اگر غصے میں ہیں تو ہر ایک سے غصہ کر رہے ہیں، اور نرم ہیں تو ہر ایک کے لیے نرم ہیں، غصے میں ہیں تو بیوی سے بھی لڑ رہے ہیں، بچوں سے بھی لڑ رہے ہیں، اور نرم ہیں تو اسرائیل کے سامنے بھی نرم ہیں اور امریکہ کے سامنے بھی نرم ہیں. یہ اچھی صفت نہیں ہے. اپنوں کے سامنے نرم رہا جاتا ہے، دشمنوں کے سامنے شدید رہا جاتا ہے. یہ صفات پیدا کریں تو انسان بڑا انسان بنتا ہے، تو انسان ہے جو باقی رہنے کے لائق ہے، ورنہ کیا باقی رہے گا؟ یہ جو کھاتا پیتا رہا، جانور بھی ختم ہو گیا، انسان بھی ختم ہو گیا، کچھ کیا چیز باقی رہے گی؟ اس میں باقی رہنے والی کیا چیز تھی؟ کھا پی کو کوئی انسان باقی رہتا ہے؟ لیکن کردار ہوتا ہے جو باقی رکھتا ہے. اور کون سا کردار ہے جو باقی رکھتا ہے؟ جب انسان میں متضاد کردار ہو، متضاد صفات ہو، کردار متضاد صفات ہو. متضاد صفات اس معنی میں کہ جہاں جس صفت کی ضرورت ہے وہ صفت استعمال ہو، وہ پہلو سامنے آتا. وہ امیر المومنین جب منبر پر آتے تھے تو ینہدر انی سیل، حکمت کے خزانے بہ رہے ہوتے تھے، حکمت کا دریا بہ رہا ہوتا تھا. وہی امیر المومنین جب محراب میں آتے تھے تو اس قدر آنسو بہتا تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا آنسو بہانے والا ایسی حکمت کی باتیں کیسے کرے گا. اور وہ اتنا حکمت کی باتیں کرنے والا میدان جنگ میں تو آ کر سوچ سوچ کے واپس چلا جائے گا. جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ جنگ میں نہیں ٹھہر پاتے، وہ حساب لگاتے ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں. خاص کر اگر لشکر چھوٹا ہوتا ہے، کہتا ہم تھوڑے لوگ ہیں، لشکر چھوٹا ہے، اسلحے کم ہیں، بہت سوچا ہے نا، اسے حکمت کہتے بھی نہیں ہیں. لیکن امیر المومنین اسی میدان جنگ میں سب لوگ فرار کر رہے ہیں، استصعدون علی، جب تم چڑھ رہے تھے بلندیوں کی طرف، رسول یدعوکم، رسول تمہیں بلا رہا تھا، لیکن امیر المومنین وہاں پر ڈٹے ہوئے تھے جنگ احد. یہ وہ صفات ہیں جو امیر المومنین کی ذات میں لطا. اس کے بارے میں پہلے عرض کیا آپ کے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کی، فرمایا کہ چونکہ ابن ابی الحدید جانتے نہیں کہ مقام خلافت ہے کیا، اصل مقام خلافت ہے ہی یہی کہ جس کے اندر متضاد صفات پائی جاتی ہوں. جو خدا کا مقام ہے، خدائی صفات کا مقام ہے، خدا جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں قہار بھی ہے، وہیں منتقم بھی ہے، وہیں ممیت بھی ہے، وہیں جبار بھی ہے. اور انسان خلافت الہی کے مقام پر ہے. لہذا اگر مقام خلافت الہی سمجھتے ابن ابی الحدید تو امیر المومنین کے بارے میں اتنا حیرت نہ کرتے. حیرت انہیں بھی ہے، حیرت ہم جیسے لوگوں کو بھی ہے، لیکن جو اس مقام خلافت کو جانتے ہیں وہ حیرت نہیں کرتے، وہ سیکھتے ہیں، وہ وہی کردار پیدا کرتے ہیں. خود آیت اللہ جوادی عاملی وہی کردار پیدا کرتے ہیں کہ جب درس دے رہے ہوتے ہیں مسجد اعظم میں، یہ نرم لہجہ، یہ اچھا انداز، یہ خوبصورت انداز. اور وہی آج سے 39 سال پہلے جب ان کو بھیجا گیا گوربا چوہ جیسے انسان کے مقابلے میں، جس کے سامنے لوگ جاتے ہو ڈرتے تھے، اتنا بڑی شخصیت، اتنا بڑا انسان، اور ایک طالب علم جب اس کے سامنے بھیجا امام خمینی نے، تو کہا پیغام لے کے آئے، آدھا گھنٹے کا وقت تمہارے لیے. بڑے بڑے لوگوں کے پاس ایسے ہی آدھا گھنٹے کا وقت ہے. کہا میں کوئی ڈاکیا تھوڑی نہیں آیا ہوں کہ پیغام تمہیں دے کے جاؤں گا، میں پیغام سمجھانے آیا ہوں، میں پیغام بتانے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں پیغام سمجھانے آیا ہوں. دو گھنٹے تک بیٹھ کے پیغام سمجھایا. اب یہ جوان لوگ نہیں جانتے گوربا چوک کا جب زمانہ تھا تو کیا زمانہ تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے ملک کے لوگ، یہ امریکہ اور روس کے پریسیڈنٹ سے एक मिनट के लिए मिलने के लिए तरसते थे सालों साल पहले, हिसाब लगाया जाता था, फिर भी कैंसिल कर दिया। यही इसी हिंदुस्तान की हमें बचपन में याद है, अपने मुल्क की हालत नहीं मिलने दिया जाता था। वहाँ पर एक कुम का तालिब इल्म गया था और कहा कि मैं पैगाम सुनाने नहीं आया हूँ, समझाने आया हूँ, समझो। तो ये कुदरत होना चाहिए। वक्त तमाम हो गया, एक चंद जुमले थे, खुद इब्ने अबिल हदीद की ज़बान थे, जल्दी में कह के गुजर जाते हैं। इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली आलिम है, अहले सुन्नत आलिम है, लेकिन उन्होंने नजीब बलागा की शरह लिखी 10 जिल्दों में, बड़ी नजीब बलागा की अहम शरह। अभी तक नजीब बलागा की बहुत शरहें लिखी गई, लेकिन ये शरह जो है बहुत पहले ज़माने की शायद सबसे पहली बड़ी शर है। उसके बावजूद भी इसकी अजमत अभी तक बाकी है। और सिर्फ शर नहीं लिखी है, नजीब बलागा अमीरुल मोमिनीन के बारे में कसायद भी गए हैं, और अरबी लिटरेचर के लिहाज से इब्ने अबिल हदीद का कसीदा जो अमीरुल मोमिनीन के बारे में बहुत ही अहम कसीदा माना जाता है। आशिक हो गए थे, जो भी अमीरुल मोमिनीन को पढ़े आशिक हो जाएगा, वाकई आशिक हो जाएगा अगर पढ़े। हम लोग जो इश्क करते हैं वो बहुत सारा उसमें जाहिलाना इश्क होता है, आरिफाना इश्क नहीं होता, या सवाबों के लिए होता है या जन्नतों के लिए होता है, ये सब तो इश्क नहीं है। ये सब खाली मामला हुआ, तजारत हुई कि हम आपका नाम लेते हैं, आपके नाम पे खिलाते हैं, आप भी इन्हें वहाँ खिलाइएगा, भूखा ना रखिएगा। अदा करे कि ना हो सबका ऐसा, लेकिन है, हालात ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक होती है। लेकिन जो लोग अमीरुल मोमिनीन को पढ़ लेते हैं, वो क्रिश्चियन हो, वो सुन्नी हो, वो हिंदू हो, वो कोई भी हो, जो अगर अमीरुल मोमिनीन के किरदार को पढ़ लेता है, जो अमीरुल मोमिनीन के कलाम को पढ़ लेता है, वो आशिक हुए बगैर रह नहीं पाता, यानी होना ही पड़ता है आशिक। लिहाजा इब्ने अबिल हदीद भी आशिक हो गए थे, अमीरुल मोमिनीन की ज़ात के भी आशिक हो गए थे, अमीरुल मोमिनीन के कलाम के भी आशिक हो गए थे। कोई आशिक हो तो ये मुमकिन है कि अगर अमीरुल मोमिनीन के एक कलाम को 1000 बार पढ़े, बगैर इश्क के तो नहीं पढ़ा जा सकता। और ख़ुद ही कहते हैं, यही जुमला कहीं आगे पीछे मौजूद था, कसम खा के कहते हैं कि खुदा की कसम, मैंने एक खुतबे का जिक्र किया जिसमें सूरह अल-हाकम अत-तकासुर की तफसीर अमीरुल मोमिनीन ने की है, और फरमाया कि खुदा की कसम मैंने अपनी इस 50 साल ज़िंदगी में, जब से समझे हैं 50 साल ज़िंदगी में, हमने 1000 मरतबा इस खुतबे को पढ़ा है, 1000 बार पढ़ा है, और जब पढ़ते हैं तो मेरी रूह पर, हत्ता मेरे आज़ा पे असर होता है, लरस जाता हूँ, असर होता है, मुझे कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। तो ये कानून है, आशिक हो जाता है वाकई इंसान। लादा फरमाते हैं कि एक जुमले की तरफ इशारा करना कि जो अमीरुल मोमिनीन का सिर इम्तियाज़ है, फरमाते हैं कि वा आलम अन्न तौहीदा वल अदला वल मवाहिस शरीफत इलाहिया मा उर्फत इल्ला मिन कलाम हाज़र रजुल। कहते जितने बुलंद मारिफ हैं, अजीम इल्म है, चाहे तौहीद का इल्म हो, चाहे हिकमतों का इल्म हो, और चाहे शरीफ और अजीम मबाहिस हों, वो किसी के ज़रिए से नहीं पहचाने गए मगर इस मर्द के ज़रिए। किसके ज़रिए से? इल्ला मिन हाज़र रजुल, मगर इस मर्द के ज़रिए से, इस इंसान के ज़रिए से। वइन्ना कलाम गैरहू वइन्ना कलाम गैरही मिन अकाबर सहाबा लम यतज़म्मन शय्यन मिन ज़ालिक असलन। वो कहते हैं दीगर जो असहाब थे, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक आलिम अहले सुन्नत बुज़ुर्ग आलिम है इब्न अबिल हदीद कह रहा, दीगर जो असहाब थे उनके कलाम में कहीं पर ऐसा मतलब है ही नहीं, लम यतज़म्मन असलन का कलमा असल है ही नहीं। और जिसको ढूंढना हो जाकर ढूंढ ले कि तौहीदी मारिफ अगर चाहिए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए। ये मिस्र के आलिम को जुमला पहले बयान कर चुके हैं कि दो लोगों का एहसान है पूरी आलम इस्लाम पर, उम्मत मुस्लिमा पर, तौहीद में अली इब्न अबी तालिब का और दुआओं में इमाम सज्जाद का, कि ना तौहीद ना अली इब्न अबी तालिब जैसी तौहीद किसी ने बयान की है, न इमाम सज्जाद जैसी दुआएँ किसी ने दी हैं। ये और बात है, कभी हम उन दुआओं को नहीं समझे हुए हैं। लिहाजा फरमाते हैं असल किसी में असहाब के बड़े असहाब अकाबिर असहाब, मामूली असहाब की बात नहीं है, अकाबिर असहाब में भी किसी के पास ऐसे जुमले नहीं है, ऐसा कलाम नहीं है। ये तौहीन नहीं है जीजो, देखें ये तवज्जो रहे, ना इब्ने अबिल हदीद तौहीन कर रहे हैं, ना मैं किसी की तौहीन करना चाहता हूँ। वाकई रसूलुल्लाह के असहाब बहुत ही अजीम शान थे, شہادتوں کے لحاظ سے ٹھیک تھے، مخلص تھے، پاکیزہ تھے، لیکن وہ حکمت کا موجیں مارتا ہوا سمندر کہاں جو علی ابن ابی طالب کے پاس، وہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتاتے، کہتے ہیں اگر ہوتا ولا کانو، حتیٰ فرماتے ہیں ولا کانو یہ تصورون ہو، حتیٰ ان کے پاس تصور بھی نہیں تھا اس کا، ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ان بلند علوم اور حکمتوں کا تصور بھی نہیں کر پا رہے تھے بیچارے۔ ولو تصوروا ہو لذکروا ہو، کیونکہ اگر تصور کرتے تو سامنے آتا بھی تو نا، ذکر بھی ہوتا، وہ کلام بھی تو آتا۔ ابھی بیچارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ کر کچھ بناتے ہیں، کبھی اخباروں میں آتا رہتا ہے، لیکن امیر المومنین کی حکمتیں کہاں۔ ٹھیک ہے، اچھے دیگر بزرگان کی بھی اچھی باتیں ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن امیر المومنین کی حکمتیں کہاں اور دیگر لوگوں کا کلام کہاں۔ اور فرماتے ہیں وہ حاضی، اب دیکھیں ہمارے نزدیک امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، خود اپنے اپنا طے کر لیں آپ لوگ، پورے چنئی کے لوگ سب طے کریں کہ ہمارے نگاہ میں امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے اور ایک عالم کی نگاہ میں امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہادہی الفضیلت عندی اعظم فضائل، اور یہی وہ فضیلت ہے جو میرے نزدیک امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت ہے، کہ امیر المومنین جیسا کوئی کلام نہیں کر سکا، امیر المومنین جیسی کوئی حکمت نہ بیان کر سکا، امیر المومنین جیسی کوئی توحید نہیں بیان کر سکا، کوئی توحید نہیں بیان کر سکا۔ آج ہمیں غیروں سے توحید کے تانے سننے پڑتے ہیں، اگر امیر المومنین سے توحید سیکھی ہوتی تو ہمیں توحید کے تانے سننے پڑتے ہیں جاہلوں اور نادانوں سے، یا امریکہ کے غلامی کرنے والے آل سعود سے ہمیں توحید کے تانے دیے جائیں جن کے پاس امیر المومنین کی توحید موجود ہو۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے امیر المومنین کی توحید نہیں لی ہے، نہیں سیکھا ہے، کاش کی سیکھیں۔ کسی سے ملتا جلتا کلمہ اور بھی ہے، فرماتے ہیں کہ وَمَّا الْحِكْمَةُ وَالْبَحْثُ فِي الْأُمُورِ الْإِلَٰهِيَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي فَنِّ أَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبِ وَلَا نُقِلَ مِنْ جِهَادِ أَكَابِرِهِمْ وَأَصَاغِرِهِمْ شَيْءٌ مِّن ذَٰلِكَ أَصْلًا وَهَٰذَا فَنٌّ كَانَتِ الْيُونَانُ وَأَوَائِلِ الْحُكَمَاءِ، کی یونان میں تھوڑا بہت تھا، لیکن یہ جملہ سنیں کہ کہیں بھی نہیں ہے، کسی سے نقل نہیں ہوا ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ خَاضَ فِيهِ مِنَ الْعَرَبِ عَلِيٌّ، سب سے پہلا انسان کہ جو اس علوم کی گہرائیوں میں گیا ہے غواصی کرتے ہوئے اور سمندر کی گہرائیوں تک پہنچا ہے، توحید کی گہرائیوں تک، وہ علی بن ابی طالب۔ عرب ابن ابی العدید اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو کلام سامنے موجود، ان کلام کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ امیر المومنین کے پاس بھی جو بھی خزانہ ہے وہ سب رسول اللہ سے آیا ہوا ہے، کہ رسول اللہ کو فرصت نہیں تھی، لوگ نہیں ایسے تھے جن کو سمجھاتے، ایک امیر المومنین جیسا شاگرد تھا، سب اڑیل لیا وہاں پر، سب اڑیل لیا، کہا کہ رسول اللہ مجھے ایسے علم چنگاتے تھے جیسے ایک پرندہ اگر اپنے بچے کو پورا دانہ اٹھا کے دے دیتا، اس طرح اڑیلا تھا علم رسول اللہ کا۔ خوب تمام کرتے ہیں، چند کلمات اور بھی تھے کہ بعض جگہ پہ تو ایسا ابن ابی الحدیث ان کا شوق اتنا بڑھتا ہے کہ یہی خطبہ جس کے بارے میں کہا ہزار مرتبہ پڑھا، کہا کہ یہ کلام وہ ہے کہ تمام فصحائے عرب کو آ کر اس کلام پر سجدہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کو علامہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے جا کر علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ ابن ابی الحدیث نے یہ کیا کہہ دیا کہ اس کلام پہ سجدہ کرنا چاہیے، کہا صحیح کہا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یا کوئی اغراق نہیں ہے یا کوئی غلو نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا کلام قرآن کا مظہر ہے، قرآن میں سجدوں کی جگہ معین ہے، اور یہ سجدہ، یہ قرآن میں بھی جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ قرآن کا سجدہ نہیں ہے، اللہ کا سجدہ ہے، چونکہ امیر المومنین کا کلام تجلی ہے، قرآن کی تجلی ہے، قرآن کی حکمت کی، قرآن کے علم کی، قرآن کی فصاحت کی، قرآن کی بلاغت کی، قرآن کی عظمتوں کی تجلی ہے امیر المومنین کا کلام، لہذا ہے وہ مقام کہ جس پر انسان سجدے میں آ جائے، پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرے کہ پروردگارہ یہ تیرا مظہر ہے علی ابن ابی طالب جس نے یہ کلام کیا۔ یہ امیر المومنین ہے، اللہ اکبر، اے کاش کی دنیا پہچانے، اور پہچانے گی، ہم یہ ہم نے بہت ساری رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، ایسی نادانیوں سے امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو امیر المومنین کے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں۔ ہمیں صرف واہ واہ اچھی لگتی ہے، صرف تفریح اچھی لگتی ہے، مثلا شب عاشور میں ہم تفریح کریں یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، امیر المومنین کی ضربت کی شب ہو ہم مزے کریں ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، تفریح کریں نا، امیر المومنین حکمت ہے، امیر المومنین علم ہے۔ لیکن بہرحال جب تک یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن دنیا کو بہرحال امیر المومنین تک آنا ہے، دنیا کو بہرحال امیر المومنین کے علم و حکمت تک آنا ہے۔ امیر المومنین تو یہی کہتے چلے گئے کہ پوچھ لو پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے کہیں تم مجھے کھو نہ دو، آخر تک بار بار یہی کہتے رہے کہ میں نہیں رہ جاؤں گا، پوچھو۔ ہم نہیں معلوم کہ یہ کلمات امام حسن اسلام کے لیے کیسے کہے جائیں، چونکہ امام علیہ السلام کے پاس تو کوئی کمیل جیسا آدمی آ جاتا تھا، کوئی عمار جیسا آدمی آ جاتا تھا، کوئی مالک اشتر جیسا آ جاتا تھا، لیکن امام حسن تو اور بھی مظلوم تھے اس مسئلے میں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی علم لینے والا نہیں تھا۔ امیر المومنین کو اتنی حسرت تھی اس علم کو دے دینے کی۔ روایت میں زکات العلم نشرہ، نشرہ زکات العلم نشرہ، علم کی زکات اس کا نشر کرنا ہے۔ امیر المومنین علم کو تو روک کے لے کے جانا نہیں چاہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں آ کے مجھ سے پوچھو، حتیٰ آخری دن بھی، یہ آج ہی کی شب تھی، اسی شب میں جب یقین ہو گیا اور امتحان بھی کر لیا گیا، آزمائش بھی ہو گئی، طبیب کو بلایا گیا اور طبیب نے آ کر زخم کو آزمائش کی اور جانور کے کسی حصے کو زخم میں ڈالا دھاگے میں باندھ کے، اور پھر جب باہر نکالا تو دیکھا کہ اس میں مغز کے ذرات لپٹے ہوئے ہیں، تو کہا کہ امیر المومنین آپ وصیت کریں، آپ وصیت کریں۔ اور اس وقت امیر المومنین ہمیشہ وصیت کرتے رہے، پہلے بھی وصیت کرتے رہے، اس وقت بھی وصیت کرتے رہے، لیکن اسی شب میں جب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین ہمارے درمیان میں نہیں رہ جائیں گے، یہ جملہ کہنا آسان ہے عزیزو، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ اس شب میں دھیرے دھیرے اصحاب کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اب امیر المومنین دوبارہ مسجد کوفہ میں نہیں آئے، اب امیر المومنین دوبارہ اس ممبر پر نظر نہیں آئیں گے، اب وہ سیلاب جو علم و حکمت کا سیلاب بہتا تھا امیر المومنین کے زبان سے، اب وہ نہیں بہنے والا ہے۔ مسجد ہوگی لیکن امیر المومنین نہیں ہوگا، کوفہ ہوگا لیکن امیر المومنین نہیں ہوگا، یہ ممبر ہوگا لیکن امیر المومنین کے بغیر ہوگا۔ امیر المومنین کے بغیر ممبر اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو جب اصحاب کو اس بات کا یقین ہو گیا تو سب نے تقاضا کیا کہ ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ واقعہ پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں اور ہر سال پڑھتے رہیں گے جب تک خدا زندگی دے جہاں بھی ہو، کیونکہ امیر المومنین کی حسرت ہے، آخری حسرت ہے جو ہمیشہ رہی ہے، اور جب تک یہ جہالتوں کا سلسلہ ہمارے درمیان میں جاری رہے کہ بار بار پڑھا جاتا رہے تاکہ امیر المومنین کی حسرت کو ہمارے جوان جانیں، بہت سارے جوان ہیں جو عاشق ہیں امیر المومنین ہیں، لیکن امیر المومنین کی حسرتوں کو بھی تو آگے دیکھیں، امیر المومنین کی وصیتوں کو بھی آگے دیکھیں۔ اصحاب آئے اکٹھا ہو کے، سخت حالات تھے، امام حسن علیہ السلام نے جا کے تقاضا کیا، بار بار امام کو غش بھی آ رہا تھا، لیکن اسی درمیان میں اصحاب کو موقع دیا گیا، ایک راستہ خالی کیا گیا، بیت الشرف کا حجرہ خالی کیا گیا، اصحاب آتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دیر تک رک بھی نہیں سکتے، نگاہ کرتے ہیں، کن نگاہوں سے دیکھا ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، اور کس طرح آخری بار امیر المومنین سے خود کو رخصت کیا ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اصحاب امیر المومنین آ کے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سب چلے گئے، اسی رات میں تھوڑی دیر بعد امام حسن السلام دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ امیر المومنین کے ایک صحابی اسبق بن نباتا دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اسبق تم نہیں گئے؟ کہا مولا دل نہیں مانتا. کس طرح جائیں؟ اب یہ ان کی کیفیت ہے جو میں اپنے کلمات میں کہہ رہا ہوں. کیسے جائیں اسبق؟ کیسے جائیں؟ اور دوسرے لوگ کیسے چلے گئے؟ بہرحال انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو منایا, لیکن اسبق کا دل نہیں مان رہا کہ ہم یہ کیسے سوچ کے جائیں کہ اب اس دروازے سے جا رہے ہیں تو دوبارہ یہاں پہ آنا اور امیر المومنین کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اپنے دل کو اس بات پر مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں. کہا مولا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ اور امام کی زیارت ہو جائے؟ کہا نہیں بابا کی حالت بہت خراب ہے, بار بار غش آ رہا ہے. لیکن اپنے تقاضے کو بڑھا دیا, ایک مرتبہ اور, ایک مرتبہ اور ملاقات ہو جائے. گئے, کہا ٹھیک ہے ہم معلوم کر کے آتے ہیں. گئے, جب تھوڑا بہتر حالت ہوئی, غش سے فاقہ ہوا, آئے, اسبق کو اپنے ساتھ لے کے گئے. اسبق گئے اور جانے کے بعد امام نے اسبق بن لبادہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ کے پکڑ کے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفوتوا. یہ وہی ہمیشہ کی حسرت ہے امیر المومنین کی. پوچھو مجھ سے ابھی اس غش کے حالت میں بھی, تو مجھ سے پوچھو. یہ بار بار جو غش آ رہا ہے اس حالت میں بھی, لیکن اما خفف علیہ, لیکن دیکھو بڑے سوال نہیں کرنا. اب علی ابن ابی طالب میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ بڑے بڑے سوالوں کا جواب دے, چھوٹے سوال کرنا. خفف علیہ, چھوٹے سوال کرنا. اسبق ابن نباتہ نے سوال بھی کیا, کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انا وعلی ابو هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہے. اس حدیث کا مطلب ہم نہیں سمجھے تھے. امیر المومنین نے بتایا کہ امت کے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے امت نے. باپ یعنی رہبری, باپ یعنی ہدایت, باپ قرار. رسول اللہ نے امیر المومنین کو اسی طرح باپ قرار دیا تھا اپنے باپ کے لیے جس طرح خود امت کے باپ تھے. پھر اور کچھ حدیث پوچھی, اس کے بھی روایت میں موجود ہے, تھوڑا مفصل پوچھا, لیکن امیر المومنین نے بیان کیا. انہوں نے اپنے اعتبار سے چھوٹا ہی پوچھا تھا, لیکن امیر المومنین نے اسے تفصیل سے بیان کیا. اسبق ابن نباتہ چلے گئے اور امیر المومنین کی حسرت آج تک باقی رہ گئی کہ آئے کوئی مجھ سے علم لے, آئے کوئی مجھ سے پوچھے. اور اب وقت تمام ہو رہا تھا, رات گزر رہی تھی, زہر کا اثر ہو رہا تھا, امیر المومنین کا ہاتھ و پیر کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے تو پیشانی پر ایک زرد رنگ کا رومال پڑھا ہوا تھا زخم پر, اور امیر المومنین کا چہرہ اتنا زرد ہو گیا تھا, یعنی خون اتنا زیادہ جسم سے نکل گیا تھا, چہرہ اتنا پیلا پڑ گیا تھا کہ میں فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا امیر المومنین کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. اس زردی کی حالت میں بھی امیر المومنین کو فکر ہے کہ کوئی مجھ سے آ کر پوچھ لے, کوئی مجھ سے آ کر علم لے لے. لیکن اس کے بعد امیر المومنین کی توانائی ختم ہوتی چلی گئی. اب جو وصیتیں کر رہے تھے دھیرے دھیرے لب بند ہوتے چلے گئے, دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں. اب وصیت بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور 21 رمضان کو وہ وقت آیا کہ وہ زبان جو کھلتی تھی تو علم خدا کا مظہر بنتی تھی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. اور چاروں طرف سے فریادیں تھیں, کہیں علی کی فریاد, کہیں حسن کی فریاد, کہیں امام حسین کی فریاد, ادھر زینب ام کلثوم کی فریاد, کہ اب اس کے بعد صرف زینب ام کلثوم نہیں بلکہ پوری دنیا امیر المومنین سے بھر. ان الله وانا اليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وبطرته الطاهرين.